الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال أخبرنا أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي هازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول إني لأول رجل أرى قدما في سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسام في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في الإصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما نأكل إلا ورق الشجر والهبلة حتى تقرأت أشداقنا حتى إن أحدنا ليدعو كما تدعو الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد تعذرني في الدين لقد خبت إذا ودل عملي نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گزر بسر کے اندر آپ کو جو فقر و فاقہ اور مشقت لاحق ہوتی تھی اسی گزر اوقات کو بیان کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں یہ روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, قبیلہ بنو زہرہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا قبیلہ ہے اس سے ان کا تعلق ہے. اور شروع میں اسلام لائے, خود فرماتے ہیں کچھ دن تو میرے اسلام میں ایسی گزرے کہ میں ایک تہائی تھا اسلام کا. بہرحال بہت شروع میں اسلام لائے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں ایک بہت گپ اندھیرے میں ہوں اور ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہا ہوں. اتنے میں اچانک چاند طلوع ہوا, میں نے اپنے آگے حضرت ابو بکر, حضرت زید بن حارثہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلتے ہوئے دیکھا. ان سے پوچھا آپ لوگ کب آئے, کبھی آئے, میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا. چنانچہ یہ شروع میں اسلام لانے والے, ان کو بھی اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور اپنے والدہ کے بڑے اطاعتیار فرما بردار تھے. جب یہ ایمان لے آئے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی, کھانا پینا چھوڑ دیا کہ تم یا تو اس دین کو چھوڑو ورنہ میں بھوکے اور پیاسے مر جاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی. انہوں نے سمجھایا، اسی پر قرآن پاک کی آیت وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ نازل ہوئی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ماں باپ اگر غیر مسلم مشرک ہیں تو بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، البتہ وہ اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے تم پر بھی اصرار کرتے ہوں کہ تم بھی ایمان اور اسلام کو چھوڑ دو، تو اس میں ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے اپنے والدہ سے کہا کہ دیکھو، میں آپ کا بڑا مطیع فرما بردار ہوں، لیکن اگر آپ کی ہزار جانیں ہوں اور ہر جان کو بھوکا اور پیاسے رہ کر کے آپ جو ہے قربان کریں، تو بھی میں ایمان چھوڑنے والا نہیں ہوں. جب انہوں نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا تو ان کی والدہ نے بھی کھانا شروع کر دیا، سمجھ گئی کہ یہ مانے گا نہیں. بعد میں تو اللہ نے ان کو بھی توفیق دی. تو بہرحال یہ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور چونکہ قبیلہ بنو زہرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا قبیلہ ہے، اس لیے اس سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی اپنا ماموں بھی کہا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو یہ میرے ماموں ہیں، کسی کا ماموں ایسا ہو تو مجھے بتاؤ. تو بہرحال بڑے تیر انداز تھے، اپنی تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے. جن 10 آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی، جن کو اشرع مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہو گئے تھے اور جان کی امید نہیں رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. کہا، میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میرے وارثوں میں ایک بیٹی کے علاوہ اور کچھ ہی ہے نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر جاؤں. کہا، نہیں پورا نہیں. کہا، دو تہائی؟ کہا، دو تہائی بھی نہیں. آدھا؟ تو کہا، آدھا بھی نہیں. ایک تہائی؟ کہ ہاں، ایک تہائی کی وصیت کر سکتے ہو اور وہ بھی بہت ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، وہ پھر بعد میں دیر تک زندہ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں کے ساتھ جو فیصلہ کن جنگ ہوئی قادسیہ کے اندر، اس میں اسلامی لشکر کے یہی سپہ سالار تھے، اور انہی کی سپہ سالاری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. اس جنگ میں 99 اہل بدر اور 300 سے زیادہ اصحاب بیت رضوان صحابہ نے حصہ لیا تھا. بہرحال بڑا اونچا مقام ہے. وفات کا وقت جب آیا نا، تو پرانا اونی کرتا تھا وہ منگوایا، اس کو پہنا. کہا، یہ وہی کرتا ہے جس کو پہن کر میں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ساتھ دنیا سے جاؤں. اشرع مبشرہ اور اہل بدر میں سب سے اخیر میں انتقال پانے والے وہی ہیں، بقی میں ان کا مزار ہے. تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے متعلق کچھ شکایتیں پہنچیں، یہ نماز برابر نہیں پڑھاتے، یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ لوگ آپ کی شکایت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز برابر نہیں پڑھاتے. تو اس پر پھر انہوں نے جو اسلام لانے پر جو قربانیاں دی تھی، ایسے موقع پر آدمی اپنے کارناموں کو جو ہے تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان کرتا ہے کہ ایسی ایسی تکلیفیں میں نے اٹھائی اور پھر بھی اگر میری نماز صحیح نہیں ہوئی تو پھر گویا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ کوئی بات ہوئی. پھر کہا، میں تو اسی طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کہا، کس طرح؟ انہوں نے بتلایا. حضرت عمر نے کہا، برابر ہے. پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ اپنے جو ہے یہ گورنروں اور حکام، ان کی طرف سے جو ان کو مقرر کیا جاتا تھا حکمران کے طور پر ماتحت، ان کی کوئی شکایت آتی تھی تو اس کی تحقیق کرتے تھے. چنانچہ ان کے ساتھ دو آدمی کوفہ بھیجے اور ان سے کہا کہ ہر کوفہ کی کسی مسجد کو مت چھوڑنا, ہر مسجد میں جا کر نماز کے بعد اعلان کرنا کہ ان کی کوئی شکایت ہو تو بتاؤ. چنانچہ سر وہ دونوں گئے ان کے ساتھ, ایک تو حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, دوسرے اور صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عام طور پر ایسے کام انہیں حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا کرتے تھے. اور گئے اور سب جگہ اعلان, کسی نے کہا کوئی شکایت. ایک مسجد کے اندر جب پہنچے اور یہ اعلان کیا تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ جب تم قسم دے کر کے پوچھتے ہو تو پھر مجھے بتانا ہی پڑے گا کہ ان کی کیا شکایتیں ہیں. چنانچہ اس نے ایک کہا ان کی تین شکایتیں ہیں, ایک تو یہ کہ یہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے, خود بیٹھے رہتے ہیں, دوسروں کو بھیجتے ہیں. دوسری شکایت یہ کی کہ مال جو تقسیم کرتے ہیں اس میں برابری نہیں کرتے, اور تیسری شکایت یہ کہ یہ فیصلہ انصاف کے ساتھ نہیں کرتے. یہ تین شکایتیں اس نے کی. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, وہی تھے. حضرت سعد نے کہا اے اللہ, جو یہ مستجاب الدعوات تھے حضرت سعد, ان کی دعا قبول ہوا کرتی تھی, اے اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے اور محض شہرت کے لیے اس نے یہ بات کہی, اس لیے کہ کسی بڑے آدمی پر جب کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے نا تو چھوٹا آدمی بڑے پر اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کی وجہ سے اس کی شہرت ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ اسی لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی نام ہے نہیں, اس بڑے آدمی کے پیچھے پڑ جاؤ تاکہ اس کی وجہ سے ہمارا بھی کچھ نام ہو جاوے. تو بہرحال یہ کہ شہرت کی خاطر اس نے اگر ایسی بات کہی ہے تو اللہ تو جو ہے اس کو اس کی عمر کو بڑھا دے, اس کے فقرہ میں اضافہ کر دے اور فتنوں میں اس کو مبتلا کر دے. یہ تین بدعائیں دی حضرت ابو حضرت سعد بن وقاص نے. چنانچہ ایک دیکھنے والا اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ اس کی پلکیں جھک گئی تھی, دیکھنے کے لیے پلکیں پکڑ کے ہی اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا, اور جو ہے فقر کا حال یہ تھا کہ لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا, اور فتنے کا حال یہ تھا کہ لڑکیاں گزرتی تھیں تو ان کو چھیڑتا تھا. تو کسی نے کہا یہ تیرا حال ایسا کیوں ہے, کہا سعد کی بدعا لگ گئی مجھے. تو بہرحال یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے یوں کہا کہ لوگوں نے آپ کی شکایت کی, یہاں تک کہ نماز کے متعلق بھی شکایت کی, تو پھر انہوں نے اپنا جو حال تھا وہ بیان کیا کہ حضرت ابو حضرت انہوں نے کہا انی الاول رجل احراق دمن فی سبیل اللہ, میں سب سے پہلا آدمی ہوں اسلام میں جس نے اللہ کے راستے میں دشمن کا خون بہایا. یہ فخر اور سعادت مجھے حاصل ہے کہ اللہ کے راستے میں دشمن کا خون بہانے والا سب سے پہلا میں ہوں. ہوا یہ تھا, ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, مسلمان تھوڑے سے تھے, چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ چند مسلمان جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز پڑھ رہے تھے. وہاں مشرکین اور کفار کی ایک جماعت پہنچ گئی اور ان کے ساتھ جھگڑا کرنے لگی. انہوں نے کہا بھی ہم کو اپنے حال پر چھوڑ دو, تو بھی نہیں مانا, نہیں ہٹے. تو حضرت سعد نے وہاں ایک اونٹ کا جو ہے جبڑا پڑا ہوا تھا ہڈی, اٹھا کے ایک کو ماری نا تو اس کا خون بہنے لگا. تو گویا یہ پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں دشمن کا خون بہایا. اور وَإِنِّي الْأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَامٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا. ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے پہلے یا غزوہ بدر کے بعد ایک سریا ایک لشکر کی ایک ٹکڑی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو عبیدہ جو ہے ابو عبیدہ ابن حارث یا عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجی, جس میں مہاجرین تھے کچھ, تو مشرکین کے قافلے کے تعاقب میں دونوں آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف سے تیر چلائے گئے. مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا تیر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا. گویا اسی کو کہتے ہیں میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا. اور لقد رأيتني أغزو في الإصابة من أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ناكل إلا ورق الشجر والهبلة. اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ میں جنگ کے اندر ہوں اور ہم لوگ درختوں کے پتے اور کیکر کی پھلیاں کھاتے تھے. حتیٰ تقرعت اشداقنا, یہاں تک کہ ان پتوں کے کھانے کی وجہ سے ہمارے منہ کے جو کنارے ہیں باچھے وہ زخمی ہو گئی. یہ واقعہ جو ہے سن ہجری 5 یا 8 میں سریت الخبت, جس کو غزوہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے, یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 300 مہاجرین کی ایک جماعت نبی کریم مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی قبیلہ جوہینہ کی طرف, جو سمندر کے کنارے آباد تھے, اور ان کو توشے کے طور پر کھجوریں دی تھی. بہت کم تھی, وہ ختم ہو گئی, سب کے پاس توشہ نہیں رہا. پھر ہر ایک کے پاس بھائی کس کے پاس کیا کیا ہے جمع کیا گیا, تو 2 تھیلے جتنا ہوا. پھر حضرت ابو عبیدہ روزانہ ہر ایک کو جو ہے وہ ایک ایک کھجور دیتے تھے. کسی نے پوچھا کہ ایک ایک کھجور سے تمہارا کیا یہ جو کیا ضرورت پوری ہوتی, کیا اس کی بھی قدر اس وقت ہوئی جب وہ بھی ملنا بند ہو گئی. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں رہا, تو پھر درخت کے پتے کھانے کی نوبت آئی. اسی لشکر میں حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے. انہوں نے قبیلہ جوہینہ کے لوگوں سے ادھار اونٹ خریدے کہ بھئی کوئی ہے جو مجھے ادھار اونٹ دے, اس کی قیمت کھجوروں کی شکل میں مدینہ جانے کے بعد ادا کروں گا. چنانچہ انہوں نے 3 اونٹ خریدے اور ذبح کر کے جو ہے ان کی دعوت کی کھلایا. دوسرے دن پھر 3 اونٹ خریدے ادھار, تیسرے دن پھر خریدے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں تھے. انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے یوں کہا کہ یہ ادھار خرید رہے ہیں, ڈرا ڈر خرید کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں, ان کے پاس اپنا تو کوئی مال ہے نہیں, ان کے اپنے باغات ان کے ابا کے ہیں. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے, بڑے سخی تھے, ان کے ہیں, ان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں. اگر انہوں نے اس طرح ادھار لیتے رہے نے, ان کے ابا نے منع کر دیا کہ میں نہیں ادا کروں گا تو کیا ہوگا, اس لیے ان کو روک دو. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کے کہا, تو انہوں نے کہا میرے ابا جو ہے وہ ہر پر محتاج کی مدد کرتے ہیں, مسافروں کو کھلاتے ہیں, اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلے ہیں میں ان کو اگر ادھار لے کر کھلا رہا ہوں تو کیا میرا یہ قرضہ وہ ادا نہیں کریں گے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار تھا کہ کہیں ان کے ابا کے انکار پر یہ جو ادھار دے رہا ہے اس کا مال ضائع نہ ہو, ان کو حکمن روک دو. بہرحال تیسرے دن کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے حکمن روک دیا کہ تم نہیں اس طرح کر سکتے. اب پھر وہی بھوک خفاقے کی نوبت آئی. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی جو ہے پہاڑ کے ٹیلے کے برابر تھی, یہ 300 آدمی تھے, وہ اللہ نے سمندر سے باہر پھینکی. 18 دن تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھایا, اور وہ بھوک کی وجہ سے جو ہمارے بدن دبلے ہو گئے تو وہ بھی موٹے تازے ہو گئے. اور جو ہے اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی ایک پسلی اور بعض میں کہ 2 پسلیاں یوں کمان کی طرح کھڑی کر کے حضرت ابو عبیدہ نے ہمارے لشکر میں جو سب سے اونچا آدمی تھا, یہ اونچے آدمی بھی حضرت قیسی تھے. حضرت قیس لکھا ہے ان کے متعلق کہ اتنے اونچے تھے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کے پاؤں زمین سے لگتے تھے, اتنے اونچے تھے. تو ان کو جو ہے اس کے اوپر اونٹ پر سوار کیا, ہاتھ میں نیزہ دیا اور کہا اس کے نیچے سے گزرو. تو نیچے سے گزرے تو ابھی وہ نیزہ اس پسلی کو لگا نہیں, اتنی بڑی مچھلی تھی. بارہ یہ اس کے بعد پھر یہ لوگ واپس آ گئے. تو یہ غزوہ سیف البحر یا سریے خبت کہلاتا ہے, اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں اور ہم لوگ درختوں کے پتے اور کیکر کی پھلیوں کے علاوہ اور کچھ کھا نہیں رہے تھے, حتیٰ تقرحت اصداق ہونا, یہاں تک کہ اس کے کھانے کی وجہ سے ہماری منہ کے کنارے اور باچھے زخمی ہو گئی, حتیٰ ان عہدنا لیزو کما تزو شات ہو اور ولبریر ہو, اور ان پتوں کے کھانے کی وجہ سے ہمارا پاخانہ ایسا مینگنیوں کی طرح ہوتا تھا جیسے کہ بکری اور اونٹ کا ہوتا ہے, کہ وہ پتے کھاتے تھے تو پاخانہ بھی اسی طرح, پاخانہ جو ہے وہ تو غذا پر ہوتا ہے, چکنی چپڑی غذائیں کھائیں گے تو چکنا ہوگا, تو بہرحال یہ جو ہے کہتے ہیں اس طرح ہوا. اب وہ اسباب بنو اسدین تو ازیرونی فت بھی, یہ جو گفا کے جس قبیلے کے آدمی نے یہ بات کہی تھی اور جن لوگوں نے شکایت کی تھی, تو یہ قبیلے بنو اسد والے دین کے معاملے میں میرے اوپر اہم لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز بھی برابر پڑھاتے آتی نہیں ہے, لقد خبت اذن ودل عملی, اگر واقعتاً ایسا ہی ہے کہ میں نماز بھی برابر پڑھا نہیں پاتا ہوں تو پھر تو میں بڑے خسارے میں رہا اور میرے اعمال جو ہے ضائع ہو گئے, اس لیے کہ اتنا پرانا اسلام لایا ہوا اور وہ بھی اگر نماز بھی اگر مجھے میری صحیح نہیں ہے تو گویا میری تو دنیا تو گئی تھی, دنیا میں تو حال یہ ہوا جو ابھی بتلایا فاقے کا, اور نماز نہ ہونے کی وجہ سے آخرت بھی برباد, تو کہا یہ گویا میری دنیا اور آخرت دونوں برباد جائے گی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہرحال یہاں تو انہوں نے وہ جو درختوں کے پتے کھائے اور کیکر کی پھلیاں کھا کر گزارا کیا, اس کی وجہ سے اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ جو حضرات صحابہ جو ان پر یہ حالت گزرتی تھی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کا گزر بسر بھی اسی طرح تھا. سفر کے لیے 77 کلومیٹر کی قصر کی جو مقدار ہے اس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے یا شہر کے باہر سے؟ گھر سے نہیں ہوگی, شہر کے باہر سے. آپ یہاں اپنے یہاں گھر سے نکلیں گے, نشاط سوسائٹی سے, یہاں سے حساب نہیں, جس جہاں سورت کی بارڈر ختم ہوتی ہے, حد ختم ہوتی ہے آبادی, وہاں سے پھر اس کی شروعات ہوگی. اگر کسی ایسی جگہ کا سفر ہے جو گھر سے 77.5 کلومیٹر لیکن شہر کے باہر 70 کلومیٹر ہے تو قصر نہیں, اس وقت قصر نہیں پڑیں گے, پوری پڑیں گے, اس لیے کہ گھر سے باہر یا شہر سے باہر سے لے کر اس شہر کے باہر تک, اس شہر کا بھی باہر, اگر اس شہر کے اندر تک اور جیسے کہ ممبئی جائیں گے کئی کلومیٹر اندر تک جاتے ہیں, اصل دونوں شہر کے باہر کا اعتبار کیا جائے گا کل ملا کر کے. جماعت نیچے بیسے نماز پڑھی سکتا ہو, جو کرسی پر پڑھے تو نماز تھے جیسے, جو نیچے بیٹھ کر پڑھے اور سجدہ بھی زمین پر کر سکتا ہے تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں, اور ویسے سجدہ وہ زمین پر نہیں کر سکتا تو اس صورت میں بھی نیچے بیٹھ کر پڑھنا کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرسیاں تھیں جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے, لیکن وہ استعمال کرسی اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرنا وہ بھی جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر جو توازو اور انکساری مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوتی, اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا. کیا یہ بول سکتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے؟ کائی کی امید کے اوپر, وہ بتا دیں پھر. وتر کی نماز میں قنوت کے لیے پہلے ہاتھ چھوڑنا ضروری ہے, سیدھے ہاتھ اٹھا کر باندھ لے, بس اصل تو ہاتھوں کا اٹھانا ہے, تو یوں پہلے چھوڑے اور یہ چھوڑنے کا کوئی ضروری نہیں, بس ہاتھ کھول کے اٹھا کر باندھ لے کافی ہے, وہ بعد یوں کر کے چھوڑتے ہیں وہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر. میرے دوست کے والد آئی سی یو میں, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, بہت طبیعت خراب ہے طاہرہ کی, اللہ ان کو بھی صحت دے. رمضان المبارک میں ثواب پارے کی تراوی میں تراوی پڑھانے والے ایک سے زیادہ ہو مثلاً 3, تو اگر کسی ایک حفاظ کرام کو کسی اور جگہ سے آخر عشرے میں پارے کی 3 پارے کی تراوی پڑھانے کو بلایا جائے تو حافظ صاحب کا اس ثواب پارے کی تراوی کو ادھورے سے چھوڑ کر چلا جانا کیسا ہے؟ کیا اس طرح ادھورا قرآن چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ دوسرا پڑھانے والا ہو تو جا سکتے ہیں، دوسرے ساتھی لوگ اگر کہہ دیتے ہیں کہ ہم پڑھا لیں گے، آپ وہاں جاؤ تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اگر نہیں، دوسرا کوئی اس کا سنبھالنے والا نہیں اور یہاں ان لوگوں کی تراوی قرآن کی جو ہے چھوٹ رہی ہے، تو یہ مناسب نہیں. تو ایسی باتیں میں کوئی یہاں پوچھنے کی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایسی چھوٹی ایسی چیزیں پوچھتے ہیں تو خود ہی سمجھ لو اس کو. ہم امیر احمد کا پاؤں کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا صحت عطا فرمائے، روزی کے اسباب اللہ تعالیٰ صحت حلال برکت والی روزی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دوست کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے شفا دے. زکات نے رقم نہ تھی، غریب ماں باپ نہ اسکول کالج میں بھرتا، چھوکراؤں نے فی وغیرہ خرچہ ماٹے پیسہ آپ ہی شکایت دے سکتے ہیں. منگنی کیسے کی جائے؟ وہ بخار اس میں بیشتے زیور میں عدد تھانی ہم تنان لکھا ہے، وہاں دیکھ لو، خود بھی کچھ کرنے کے دیکھنے کے عادی بنو. میرے بھائی جان کی طبیعت نازک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، روزی میں برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ جن دو بچوں نے ابھی قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے ان دونوں کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما, قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما, قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. دن و رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ, حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو ان بچوں, ان کے اساتذہ, ان کے والدین, ان کے اہل خاندان اور ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے, اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کی ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ, مغربی یو پی میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما, قوموں میں آپس کے اندر اے اللہ جو نفرت کی آگ بھڑکی ہے اے اللہ اس کو بجھا کر کے اے اللہ دونوں کے آپس کے تعلقات کو پہلے کی طرح استوار فرما دے. اے اللہ ان کی دوریاں ختم فرما, ایک دوسرے کی ساتھ محبت و شفقت سے اے اللہ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اے اللہ اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں, فتنوں کو جگا رہے ہیں, اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں. اے اللہ مصر میں, شام میں, جہاں کہیں بھی اے اللہ مسلمانوں پر اہل حکومت کی طرف سے مظالم ڈائے جا رہے ہیں, اے اللہ ان کی, مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ ان ظالموں کے ظلم اور حکمرانی سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی اے اللہ تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ, یہاں موجود اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین.